جنات میں شادی بیاہ کا بھی رواج ہے؟
جی ہاں،
اس لیے کہ قرآن پاک کی آیت ہے سورۃ الرحمن کی کہ لم یطمثن انس قبلہم ولا جان، کہ جنت میں ایسی حوریں ہوگی کہ جنہیں ان جنتیوں سے پہلے کسی انسان یا جن نے ہاتھ نہ لگایا ہوگا۔ تو اس سے کیا پتا چلتا ہے کہ ان کے ہاں بھی شادی بیاہ موجود ہے، اور اس آیت سے بھی اس کی دلیل لی جاتی ہے سبحان الذی خلق الازواج کلہا مما تنبت الارض ومن انفسہم ومما لا یعلمون، پاک ہے وہ ذات جس نے ہر چیز کے جوڑے پیدا کیے، اس میں سے جو زمین اگاتی ہے، ان کے نفسوں میں سے اور ان چیزوں میں سے جن کو یہ جانتے ہی نہیں۔ تو جنات میں مذکر اور مؤنث دونوں ہوتے ہیں اور شادی بیاہ بھی ہوتا ہے۔ بعض واقعات ایسے بیان ہوئے ہیں کہ انسان اور جنات میں شادی بیاہ کا سلسلہ ہوا۔ جی ہاں، دارمی کتاب ہے حدیث کی، اس میں اتباع السنن والآثار میں آتا ہے، قبیلہ بجائی کے ایک شیخ سے روایت ہے، وہ کہتے ہیں کہ ایک جن ہماری کسی لڑکی پر عاشق ہو گیا اور ہمارے پاس اس کی شادی کا پیغام بھیجا، اور اس نے کہا کہ مجھے پسند نہیں کہ میں اس کے ساتھ حرام کا تعلق رکھوں، چنانچہ ہم نے اسے اس سے بیاہ دیا۔ اس کے بعد وہ روبرو ہم سے گفتگو کرنے لگا، ہم نے کہا تم لوگ کیا چیز ہو؟ اس نے کہا تم جیسی مخلوق ہیں، تمہاری طرح ہم میں بھی قبیلے ہیں۔ ہم نے کہا کیا تمہارے اندر بھی یہ مذہبی اختلافات ہیں؟ اس نے کہا ہاں، ہم میں ہر طرح کے لوگ ہیں۔ پھر انہوں نے اس سے اس کے فرقے کے بارے میں پوچھا اور اس نے بتایا۔ اسی طرح کے بے شمار واقعات ہسٹری کی بکس میں پائے جاتے ہیں۔ ہمیں صرف اس کا علم تو ہونا چاہیے کہ ایسے واقعات موجود ہیں، لیکن ان کے پیچھے نہیں پڑنا چاہیے اور نہ ہی اس کی کو بہت خود خرید اور بحث میں جانے کی ضرورت ہے، لیکن علم کی حد تک علم ہو تو کبھی زندگی میں فائدہ ہو جاتا ہے۔ اسی طرح شیاطین کو موت بھی آتی ہے، جن مر بھی جاتے ہیں۔ قرآن پاک میں آتا ہے کل من علیہا فان ویبقی وجہ ربک ذو الجلال والاکرام فبأی آلائی ربکما تکذبان، کہ ہر چیز جو دنیا میں ہے فنا ہونے والی ہے اور باقی رہنے والی تیرے رب ذو الجلال ہی کی ذات ہے جو کرم والی ہے، تو اے جن و انس تم اپنے رب کی کن کن نعمتوں کو جھٹلاؤ گے؟ اور سورۃ الرحمن کے اندر کئی بار جو یہ لفظ آیا ہے سب یہ آلائے رب کو ماں تو کذبان، تو رب کو ماں کس کا صیغہ ہے؟ تسمیہ کا، اور یہ تسمیہ کا صیغہ صرف انسانوں کے لیے نہیں جنات کے لیے بھی استعمال ہوا ہے۔ اس سے یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ جنات میں جو وحی آئی ہے یا ہدایت کا پیغام آیا ہے وہ انسانی انبیاء کے ذریعے آیا ہے، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم صرف انسانوں کے لیے نہیں جنات کے لیے بھی نبی بنا کر بھیجے گئے، اس کا ذکر بھی آپ قرآن میں پڑھیں گے۔ پھر اسی طرح یہ ہے کہ ابلیس کی عمر قیامت تک ہے، وہ نہیں مرے گا، ٹھیک، کیونکہ اس نے کہا تھا نا انذرنی الی یوم یبعثون، مجھے مہلت دی جائے قیامت کے دن تک، اور یہاں بھی اس نے کہا نا سورۃ بنی اسرائیل کی 62 آیت میں لئن اخرتنی الی یوم القیامہ، یعنی اس کی اولاد اور باقی جن تو مرتے ہیں لیکن اصل جو ان کا باپ ہے یا بڑا ہے ابلیس، اس کو موت نہیں آئے گی، اور وہی گائیڈ کرتا ہے اپنی باقی فوج کو۔ جنات کہاں کہاں رہتے ہیں، کس جگہ پر ہوتے ہیں؟ عموماً اسی زمین پر بستے ہیں، لیکن زیادہ تر ویرانوں میں، چٹیل میدانوں میں اور گندی جگہوں پر، مثلاً غسل خانے، کوڑا خانے اور قبرستانوں میں بھی ہوتے ہیں۔ اسی لیے ابن تیمیہ نے کہا کہ جن لوگوں کو جنات لگ جاتے ہیں وہ زیادہ تر شیطان کے انہی اڈوں میں پناہ لیتے ہیں۔ حدیث میں غسل خانے کے اندر نماز پڑھنے کی ممانعت اسی لیے ہے کیونکہ اس میں گندگی ہوتی ہے اور وہ شیطان کا اڈا ہوتا ہے۔ قبرستان میں بھی منع کیا گیا ہے اس لیے کہ وہ شرک کا ذریعہ ہو جاتا ہے۔ شیاطین ایسی جگہوں پر بھی زیادہ ہوتے ہیں جہاں وہ فتنہ فساد کر سکتے ہوں، مثلاً بازاروں میں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک صحابی کو یہ کہہ کر وصیت کی، جہاں تک ممکن ہو سب سے پہلے بازار میں داخل نہ ہو، نہ سب سے اخیر میں وہاں سے نکلو، اس لیے کہ بازار شیطان کا میدان جنگ ہے، وہاں وہ اپنا جھنڈا لگاتا ہے، خوب خوب سرگرم عمل ہوتا ہے. جھوٹ، فریب، دھوکا، لڑائی، جھگڑا، زیادتی، ظلم عموماً انہی جگہوں پر ہوتے ہیں. اور حدیث میں آتا ہے کہ ناپسندیدہ جگہ، ضرورت کے لیے جانا تو ٹھیک ہے لیکن شوق رکھنا. اور آپ دیکھیں گے کہ جو جو آپ قرآن پڑھتے جاتے ہیں بازار کا شوق کم ہوتا جاتا ہے، کچھ لوگوں کا ختم ہو جاتا ہے اور کچھ کا کم ضرور ہو جاتا ہے. یہ پھر ہو نہیں سکتا کہ پھر شوق رہے. ضرورت کے تحت انسان جاتا ہے لیکن شوق سے نہیں جاتا. اور دوسری بات یہ ہے کہ ضرورت کے لیے بھی جائے تو تھکاوٹ بے پناہ ہو جاتی ہے اور بسا اوقات ندامت بھی بے پناہ ہو جاتی. کیسے پیسے ضائع کر کے آ گئے، ضرورت تو نہیں تھی اتنی. نماز بھی الگ قضا ہوتی. آپ دیکھیں کہ کسی جگہ جانے سے اتنی نمازیں قضا نہیں ہوتی جتنی بازار جانے سے. یہ باتیں میں ایک دو اس لیے بھی کر رہی ہوں کہ شیاطین کا اصل مارکا اور کارزار کی جگہ کہاں ہے؟ بازار ہے. بلال بن حارث سے روایت ہے، کہتے ہیں کہ ایک سفر میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہم نے پڑاؤ ڈالا. آپ قضاء حاجت کے لیے نکلے. آپ کی عادت تھی قضاء حاجت کے لیے دور جایا کرتے تھے. میں نے آپ کو ایک لوٹا پانی دیا اور آپ نکل گئے. آپ کے پاس میں نے لڑنے جھگڑنے اور شور و شغب کی ایسی آوازیں سنی جیسے کبھی نہ سنی تھی. نبی صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے تو میں نے اس کے بارے میں پوچھا. آپ نے فرمایا، مسلمان جنات اور مشرک جنات آپس میں لڑ رہے تھے. انہوں نے مجھ سے درخواست کی کہ میں ان کے رہنے کے لیے جگہ متعین کروں. چنانچہ میں نے مسلمانوں کے لیے بلند زمین اور مشرکوں کے لیے پس زمین متعین کر دی. جھگڑا ختم ہو گیا. عبداللہ بن کثیر کہتے ہیں، میں نے قصیر سے پوچھا، پست اور بلند زمین سے کیا مراد ہے؟ انہوں نے کہا، بلند زمین سے مراد دیہات اور پہاڑ ہے، اور پس زمین سے وہ حصہ جو پہاڑوں اور سمندروں کے درمیان میں ہوتا ہے، یعنی میدانی علاقے. قصیر نے کہا، میں نے دیکھا ہے کہ جس شخص کا واسطہ بلند زمین سے پڑا وہ محفوظ رہا، اور جس کا پس زمین سے وہ محفوظ نہ رہ سکا. امام مالک نے موطا میں روایت کیا ہے، ان کو یہ معلوم ہو کہ حضرت عمر نے عراق جانا چاہا تو کعب احبار نے ان سے کہا، امیر المومنین وہاں نہ جائیے، کیونکہ وہاں 10 میں سے 9 حصے جادو اور شر پائے جاتے ہیں. اور عراق کے جادو کا ذکر قرآن پاک میں بھی آتا ہے نا، کہ شروع میں تو وہیں سے ہی ہوا تھا ایک طرح سے. کس نے کیا تھا؟ بابل کے شہر میں. بابل عراق کا شہر ہے نا. کس نے کیا تھا؟ ہاروت اور ماروت نے. اور وہ کہتے تھے کہ ہم سے مت پوچھو، ہم تمہارے لیے فتنہ ہیں، لیکن لوگ پھر بھی سیکھتے تھے. اور اصل مقصد کیا ہوتا تھا؟ شوہر اور بیوی کے درمیان فتنہ ڈالا جائے، آپس میں لڑائی جھگڑا کرایا جائے. اب وہ کہنے لگے کہ وہاں شر پسند جنات اور لا علاج بیماری ہے، یعنی اس علاقے میں. مقاعد الشیطان میں ایک روایت آتی ہے کہ ہر مسلمان کے گھر کی چھت پر کچھ مسلمان جنات ہوتے ہیں. جب ان کے لیے صبح کا کھانا رکھا جاتا ہے تو اتر کر گھر والوں کے ساتھ کھاتے ہیں، اور جب شام کا کھانا رکھا جاتا ہے تو اتر کر گھر والوں کے ساتھ کھاتے ہیں. بہرحال اس کی کوئی سند نہیں ہے لیکن ذکر کیا گیا ہے. لیکن ایک بات یاد رکھیے کہ اندھیرا جب ہوتا ہے تو شیاطین پھیل جاتے ہیں، اس وقت ان کی کارکردگیاں شروع ہو جاتی. حدیث میں آتا ہے کہ جب اندھیرا ہوتا ہے تو سارے شیاطین پھیل جاتے ہیں، ایسے وقت میں بچوں کو باہر نکلنے سے روکنے کا حکم دیا ہے. یہ حدیث متفق علیہ ہے. اذان دینے سے شیاطین بھاگ جاتے ہیں، ان میں اذان کی آواز سننے کی طاقت نہیں. رمضان میں شیاطین کو باندھ دیا جاتا ہے. شیطان دھوپ اور سائے میں بیٹھنا پسند کرتے ہیں، آدھے دھوپ میں آدھے سائے میں. اسی لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے آدھا دھوپ اور آدھا سائے میں بیٹھنے سے منع کیا، یا پورے دھوپ میں چلے جاؤ یا پورے سائے میں آ جاؤ. وہ جانور جس کے ساتھ شیطان ہوتا ہے، اور یہ اونٹ ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ہر اونٹ کے ساتھ ایک شیطان ہوتا ہے. آپ نے اونٹ کے باڑے میں نماز پڑھنے سے بھی منع کیا ہے کہ اونٹ شیاطین میں سے ہے. بکری کے باڑے میں پڑھو، اس لیے کہ وہ برکت ہے. اور اونٹ کا کینہ اور دشمنی اور عداوت بہت مشہور ہے. شیطان کی شکل بھونڈی ہوتی ہے اور خراب ہوتی ہے. اسی لیے آپ نے دیکھا ہوگا کہ جب جن کی تصویر کو بنائی جائے تو سینگ لگے ہوئے اور ڈراؤنی اور بدصورت. یہ بات کہاں سے پتہ چلتی ہے؟ قرآن پاک سے پتہ چلتی ہے. زقوم کے بارے میں آتا ہے کہ انہا شجرتن تخرج فی اصل الجحیم طلعہا کانہ رؤوس الشیاطین. وہ ایک درخت ہے جو جہنم کی تہہ سے نکلتا ہے, اس کے شگوفے ایسے ہیں جیسے شیطانوں کے سر ہیں. شیطان کے دو سینگ. صحیح مسلم میں ابن عمر سے روایت ہے, نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سورج کے طلوع اور غروب کے وقت نماز نہ پڑھو, اس لیے کہ سورج شیطان کے دو سینگوں کے درمیان طلوع ہوتا ہے. بخاری اور مسلم میں ہے جب سورج کی کرنیں ابھرنے لگے تو نماز چھوڑ دو یہاں تک کہ سورج غروب ہو جائے, اور سورج کے طلوع اور غروب کے وقت نماز نہ پڑھو کہ وہ شیطان کے دو سینگوں کے بیچ میں طلوع ہوتا ہے. یعنی وہ مشرک قوموں کی عبادت کا وقت ہوتا ہے نا, یعنی اس کے طلوع اور غروب کے وقت اس کو سجدہ کرتی. اس طرح سورج جس طرف ہوتا ہے شیطان اس کے سامنے کھڑا ہو جاتا ہے تاکہ ان لوگوں کی عبادت شیطان کے لیے ہو جائے. ان دونوں وقتوں میں نماز پڑھنے سے منع کیا گیا ہے. جنات کی طاقت. جنوں کو بعض ایسی صلاحیتیں اور طاقتیں ملی ہیں جو انسان کو نہیں ملی. سیکنڈز میں ایک جگہ سے دوسری جگہ جا پہنچتے ہیں. اللہ تعالیٰ نے حضرت سلیمان علیہ السلام کے لیے جنات مسخر کیے تھے. قرآن پاک میں آپ پڑھیں گے کہ آپ کے دربار میں جنات بھی ہوتے تھے, اور ایک موقع پر ایک افریت نے اللہ کے نبی سلیمان علیہ السلام سے کہا تھا کہ وہ ملک یمن کی ملکہ کا تخت بیت المقدس صرف اتنی دیر میں لا سکتا ہے کہ ایک بیٹھا ہوا انسان کھڑا ہو جائے. اس سے آپ اندازہ لگائیں گے کتنی تیزی سے جاتے. بات یہ ہے کہ ان کو آگ سے پیدا کیا گیا, اور آگ پھر وہی روشنی والی بات ہے, پھر روشنی کی رفتار سے ٹریول کر کے 1500 کلومیٹر دور ہے. اور وہی ایک اور جن تھا, وہ بول پڑا کہ میں آگ سے پلک جھپکنے سے پہلے وہ عرش لے آتا ہوں. یہاں یہ واقعہ قرآن میں لکھا ہوا کہ آپ جتنی دیر میں آپ کو جھپکیں گے اتنے میں وہ تک یہاں پڑا ہوگا. اس سے آپ اندازہ لگائیں کہ جنات کی طاقت جو ہے وہ کتنی زیادہ ہے, اور ان میں بھی مختلف ہے, سب ایک جیسے نہیں ہیں. آیت ہے قال افریت من الجن انا آتیک به قبل ان تقوم من مقامک وانی علیہ لقوی امین قال الذي عنده علم من الكتاب انا آتيك به قبل ان يرتد اليك طرفك فلما رآه مستقرا عنده قال هذا من فضل ربي. جنوں میں سے ایک کبھی ہے کہ جن نے عرض کیا میں اسے حاضر کر دوں گا قبل اس کے کہ آپ اپنی جگہ سے اٹھیں, میں اس کی طاقت رکھتا ہوں اور امانت دار ہوں. جس شخص کے پاس کتاب کا علم تھا وہ بولا میں آپ کی پلک جھپکنے سے پہلے اسے لائے دیتا ہوں. یوں ہی کہ سلیمان علیہ السلام نے وہ تخت اپنے پاس رکھا ہوا دیکھا تو پکار اٹھے یہ میرے رب کا فضل ہے. فضائی میدان میں یعنی ایئر فورس میں, وہ ایئر فورس میں جس کو آپ سمجھ رہے ہیں, میں کسی اور کی بات کروں, فضائی طاقت کا ترجمہ کر رہی ہوں. جنوں کی انسانوں سے سبقت ہے, جن انسان سے آگے بڑھ جاتے ہیں. زمین سے آسمان تک پہنچنے میں ان کو چند لمحے درکار ہوتے ہیں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت سے پہلے جنات جس طرح زمین آسمان کے درمیان آتے جاتے تھے, اس کا سورۃ الجن میں آتا ہے وہ انا لمسنا السماء, ہم نے آسمان کو چھوا. لمس کیا ہوتا ہے؟ ٹچ کرنا, ٹٹولا. فوجدناها ملئت حرسا شدیدا, تو ہم نے اسے پہرے داروں سے یا پہرے سے پٹا ہوا پایا, ہر جگہ پہرے تھے. وشہبا, اور شہابوں کی بارش ہو رہی تھی. وَأَنَّا كُنَّا نَقْعُدُ مِنْهَا مَقَعِدًا لِلسَّمْعِ, اور ہم آسمانوں کے پاس کہیں کہیں بیٹھ جاتے تھے کچھ سننے کے لیے. پیچھے جا کے پڑھا إِلَّا مَنِ اشْتَرَقَ السَّمْعَ فَمَنْ يَسْتَمِعِ الْآنَ, لیکن اب جو سنتا ہے يَجِدْ لَهُ شِهَابًا رَصَدًا, تو اس کے پیچھے ایک شہاب ثاقب لگا ہوا ہوتا ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جنوں کے چوری چھپے سننے کی کیفیت کچھ یوں بیان فرمائی. حضرت ابو ہریرہ سے روایت ہے, بخاری کی حدیث ہے, نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب اللہ تعالیٰ آسمان میں کوئی فیصلہ صادر فرماتا ہے تو تمام فرشتے اللہ تعالیٰ کے حکم کی تابعداری میں اپنے پر اس طرح بچھا دیتے ہیں جیسے چکنے پتھر پر زنجیر. ان کو گھبراہٹ لاحق ہو جاتی. چکنا پتھر پر دیکھیے شیشہ نا, اس کے اوپر کوئی چین رکھی جائے. جیسے چکنا پتھر پر زنجیر, زنجیر چین, یعنی پر اس طرح ان کے نا پھٹانے لگتے ہیں, گھبرانے لگتے ہیں. وہ جب ان کی گھبراہٹ دور ہوتی تو آپس میں کہتے ہیں تمہارے رب نے کیا کہا, یعنی اللہ تعالیٰ کا کلام سننا اور اس کو سمجھنا ڈائریکٹ بہت حوصلے کا کام ہے. وہ کہتے ہیں اس نے جو کہا حق کہا, وہ بلند و برتر ہے. اس بات کو سن گن لینے والے جنات سن لیتے, یعنی وہ جو چھپ چھپ کے بیٹھے ہوتے ہیں نا آگے پیچھے, سن لیتے. پھر ان سے نیچے والے جنات اسی طرح دوسرے نیچے والے اوپر سے نیچے تک ہٹ گئے ہوتے ہیں. سفیان نے اپنے ہاتھ سے اس کو واضح کر کے دکھلایا, اس طرح کہ اپنے دائیں ہاتھ کی انگلیوں کو کشادہ کر کے ایک کو دوسرے پر کھڑا کیا, یعنی ایک کے بعد ایک اسی طرح چلتے جاتے ہیں. کبھی ایسا ہوتا ہے کہ سننے والا جن اپنے دوسرے ساتھی کو سنی ہوئی بات نہیں پہنچا پاتا کہ ٹوٹا ہوا ستارہ اس کو پکڑ کر جلا دیتا ہے. یعنی جو اللہ نہیں چاہتا کہ کوئی سن سکے وہ بچ ہی نہیں سکتے. اور کبھی اس کو نہیں پکڑ پاتا تو اپنے ساتھی کو سنی ہوئی بات بتا دیتا ہے, اور وہ اپنے نیچے والے ساتھی کو یہاں تک کہ وہ بات زمین تک پہنچ جاتی اور جادوگر کے منہ پر پھینک دی جاتی. جادوگر اس کے ساتھ سو جھوٹ ملاتا ہے, اس کی تصدیق ہوتی ہے. لوگ کہتے ہیں کیا جادوگر نے ہمیں فلاں دن فلاں بات نہیں بتائی تھی جو آج بالکل ویسی ہی صحیح ہوئی جیسے آسمان میں سنی گئی تھی. اس سے وہ پیشن گوئیاں کا دروازہ کھلتا ہے. کہتے ہیں نا فلاں کی پیشن گوئی تو بالکل صحیح ثابت ہوئی. یہ طریقہ ہوتا ہے اس کا. آسمان کے تارے جس وجہ سے ٹوٹتے ہیں اس کی وجہ کو جان لینے سے توہم ختم ہو جاتا ہے. پہلے جاہلیت میں مشہور تھا. عبداللہ بن عباس سے مروی یہ کہتے ہیں کہ مجھے ایک انصاری صحابی نے بتایا کہ ایک رات صحابہ کرام نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بیٹھے ہوئے تھے کہ ایک تارا ٹوٹا اور اس سے روشنی ہوئی. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا زمانے جاہلیت میں جب اس طرح کوئی تارا ٹوٹتا تو تم لوگ کیا کہتے تھے؟ لوگوں نے کہا اللہ اور اس کا رسول زیادہ جانتے ہیں. یہ بات کیوں کہتے تھے اس طرح؟ کہ آتا بھی ہوتا تھا تو بڑھ بڑھ کے نہیں بولتے تھے, عاجزی کا اظہار کرتے تھے. اچھا اس عاجزی کا فائدہ کیا ہوتا تھا؟ کہ زیادہ صحیح بات معلوم ہو جاتی تھی. اور وہ کیا کہا کرتے تھے؟ کہ آج رات کوئی عظیم شخصیت پیدا ہوئی یا کوئی عظیم انسان کی موت ہوئی ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کسی کے مرنے اور جینے سے یہ تارا نہیں ٹوٹتا, کسی کے مرنے اور جینے سے یہ تارا نہیں ٹوٹتا, بلکہ ہمارا رب تبارک و تعالی جب کوئی فیصلہ صادر فرماتا ہے تو حاملین عرش تسبیح پڑھتے ہیں, پھر اس سے نیچے آسمان والے فرشتے, یہاں تک کہ یہ تسبیح آسمانی دنیا تک پہنچ جاتی ہے. پھر جو فرشتے حاملین عرش سے قریب ہوتے ہیں وہ حاملین عرش سے کہتے ہیں تمہارے رب نے کیا کہا, اور وہ انہیں اللہ تعالیٰ کی کہی ہوئی بات بتا دیتے ہیں. پھر ایک آسمان والے دوسرے آسمان والوں سے اس کے متعلق پوچھتے ہیں, یہاں تک کہ یہ خبر پہلے آسمان تک پہنچ جاتی ہے اور جنات اس کو اچک کر اپنے ساتھیوں کی طرف پھینک دیتے ہیں. اس پر ان کو ستاروں سے مار پڑتی ہے. جو بات یہ لوگ سنتے ہیں وہ صحیح ہوتی ہے, لیکن وہ اس میں اپنی طرف سے بڑھا دیتے ہیں. جنات کے اندر پڑھنے لکھنے کا رواج بھی ہوتا ہے اور بعض اوقات بہت کاریگر بھی ہوتے ہیں اور بڑے بڑے کام کرتے ہیں, بڑی بڑی مہارتوں کے کام. قرآن پاک میں اس کا ذکر آتا ہے ان کی فنی مہارت کا. سورۃ سبا میں آتا ہے وَمِنَ الْجِنِّ مَن يَعْمَلُ بَيْنَ يَدَيْهِ بِإِذْنِ رَبِّهِ وَمَن يَزِغْ مِنْهُمْ عَنْ أَمْرِنَا نُذِقْهُ مِنْ عَذَابِ السَّعِيرِ يَعْمَلُونَ لَهُ مَا يَشَاءُ مِنْ مَحَارِيبَ وَتَمَاثِيلَ وَجِفَانٍ كَالْجَوَابِ وَقُدُورٍ رَّاسِيَاتٍ. اور ایسے جن اس کے تابع کر دیے جو اپنے رب کے حکم سے اس کے آگے کام کرتے تھے. کس کے آگے؟ سلیمان علیہ السلام کے آگے. اور ان میں سے جو ہمارے حکم سے سرتابی کرتا اس کو ہم بھڑکتی ہوئی آگ کا مدد دکھاتے, یعنی جو بات نہیں مانتا تھا اس کو جلا دیا جاتا. اچھا آپ کہتے ہوں گے وہ تو خود آگ سے بنا جلتا کیسے تھا؟ انسان مٹی سے بنا ہے تو ایک پتھر مارے اس کو مٹی سے بنا ہوا روڑا لگتا ہے کہ نہیں؟ وہ اس کے لیے بناتے تھے جو کچھ وہ چاہتا, یعنی سلیمان علیہ السلام. اونچی عمارتیں, تصویریں, بڑے بڑے ہال جیسے لگن, اور اپنی جگہ سے نہ ہٹنے والی دیکھیں, یعنی پیتل کا کام بھی ہوتا پتھر کا بھی ہوتا، عمارتوں کا بھی ہوتا، فن اور آرٹ کا بھی ہوتا، اور جو کچھ وہ اور چاہتے، ہر چیز یہ کرتے، یعنی گویا ہر میدان کے شہسوار ہیں۔ شاید اس زمانے میں یہ ٹیلی ویژن اور ریڈیو وغیرہ ایجاد کیے ہوئے ہوں۔ ابن تیمیہ لکھتے ہیں اپنے فتوے میں، جنوں سے تعلق رکھنے والے کسی بزرگ نے مجھے بتایا کہ جنات اس کو ایک چیز دکھاتے ہیں جو پانی اور شیشے کی طرح چمکدار ہوتی ہے۔ جنات اس چیز میں وہ تمام خبریں ہو بہو پیش کر دیتے ہیں جو اس سے پوچھی جاتی ہیں۔ بزرگ نے کہا، پھر میں لوگوں کو خبریں بتا دیتا ہوں، میرے جو ساتھی مجھ سے امداد طلب کرتے ہیں ان کی بات بھی مجھے یہ جنات پہنچاتے ہیں، میں جواب دیتا ہوں تو میرا جواب بھی انہیں پہنچا دیتے ہیں۔ یہ کئی سو سال پہلے کی بات لکھی ہوئی ہے کہ ایک چیز ہے جو شیشے اور پانی کی طرح چمکدار ہے اور اس کے ذریعے خبروں کا ایکسچینج ہوتا ہے۔ یعنی سائنسی ترقی جو انسان نے بعد میں کی ہے وہ جنات نے پہلے ہی کر لی، کیونکہ وہ پہلے سے یہاں موجود ہے۔ جنوں میں بھیس بدلنے کی صلاحیت ہوتی ہے، مثلا سانپ، گدا، کتا، بچھو، اونٹ، گائے، بکری وغیرہ، یا پرندوں کی شکل اختیار کر لیتے ہیں، کبھی انسان کا روپ بھی دھار لیتے ہیں۔ جیسے جنگ بدر کے دن شیطان مشرکین کے پاس سراقہ بن مالک کی شکل میں آیا تھا اور ان سے مدد کا وعدہ کیا تھا۔ اسی کے بارے میں یہ آیت نازل ہوئی تھی سورۃ الانفال کی، وَإِذْ زَيَّنَ لَهُمُ الشَّيْطَانُ أَعْمَالَهُمْ وَقَالَ لَا غَالِبَ لَكُمُ الْيَوْمَ مِنَ النَّاسِ وَإِنِّي جَارٌ لَكُمْ۔ 48، ذرا خیال کرو اس وقت کا جبکہ شیطان نے ان لوگوں کے کرتوت ان کی نگاہوں میں خوشنما بنا کر دکھائے تھے اور ان سے کہا تھا کہ آج تم پر کوئی غالب نہیں آ سکتا اور یہ کہ میں تمہارے ساتھ ہوں۔ لیکن جب دونوں فوجوں کا آمنا سامنا ہوا اور شیطان نے فرشتوں کو آسمان سے اترتے ہوئے دیکھا تو دم دبا کے بھاگ گیا۔ فلما قرأت الآذان نكص على عقبيه وقال إني بريء منكم إني أرى ما لا ترون إني أخاف الله والله شديد العقاب۔ مگر جب دونوں گروہوں کا آمنا سامنا ہوا تو الٹے پاؤں پھر گیا اور کہنے لگا، میرا تمہارا ساتھ نہیں، میں وہ کچھ دیکھ رہا ہوں جو تم لوگ نہیں دیکھتے، مجھے خدا سے ڈر لگتا ہے اور خدا بڑی سخت سزا دینے والا ہے۔ اسی طرح روایات میں آتا ہے کہ وہ ایک نجدی بوڑھے کی شکل میں آیا جبکہ مشرکین دار الندوہ میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں میٹنگ کر رہے تھے کہ آپ کو قتل کیا جائے یا جیل میں ڈالا جائے یا شہر سے نکال دیا جائے، جس کے بارے میں قرآن پاک میں آتا ہے، وَإِذْ يَمْكُرُ بِكَ الَّذِينَ كَفَرُوا لِيُثْبِتُوكَ أَوْ يَقْتُلُوكَ أَوْ يُخْرِجُوكَ وَيَمْكُرُونَ وَيَمْكُرُ اللَّهُ وَاللَّهُ خَيْرُ الْمَاكِرِينَ۔ وہ وقت بھی یاد کرنے کے قابل ہے جبکہ منکرین حق تیرے خلاف تدبیریں سوچ رہے تھے کہ تجھ کو قید کریں یا قتل کر ڈالیں یا چلا وطن کر دیں، وہ اپنی چالیں چل رہے تھے اور اللہ اپنی چال چل رہا تھا اور اللہ سب سے بہتر چال چلنے والا ہے۔ حضرت ابو ہریرہ کے ساتھ بھی ایک عجیب و غریب واقعہ ہوا جس کو بخاری نے روایت کیا ہے۔ واقعہ کچھ یوں ہے، حضرت ابو ہریرہ روایت کرتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھ سے رمضان کی زکات کی نگرانی پر مامور کیا، یعنی فطرانہ جو تھا نا۔ ایک شخص آیا اور زکات کے غلے سے لگ بھر بھر کے لینے لگا، یعنی اٹھانے لگا۔ میں نے اسے پکڑا اور کہا، خدا کی قسم میں تمہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس پکڑ کر لے جاؤں گا۔ اس نے کہا، میں محتاج ہوں، میرے بال بچے ہیں، مجھے سخت ضرورت ہے۔ حضرت ابو ہریرہ کہتے ہیں کہ میں نے اسے چھوڑ دیا۔ جب صبح ہوئی تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ابو ہریرہ تمہارا رات والا قیدی کیا ہوا؟ ابو ہریرہ کہتے ہیں، میں نے کہا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، اس نے سب ضرورت اور اپنے بال بچوں کا رونا رویا تو مجھے اس پر رحم آ گیا اور میں نے اس کو چھوڑ دیا۔ آپ نے فرمایا، اس نے جھوٹ کہا، وہ پھر آئے گا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے کہنے کی وجہ سے مجھے یقین تھا کہ وہ پھر آئے گا۔ میں اس کی گھات میں بیٹھا رہا، وہ پھر آیا اور لگ بھر کر غلہ لینے لگا۔ میں نے اسے پکڑا اور کہا، میں تمہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس پکڑ کر لے چلتا ہوں۔ اس نے کہا، ایسا مت کرو، میں غریب ہوں، میرے بال بچے ہیں، اب دوبارہ نہیں آؤں گا۔ مجھے اس پر رحم آیا اور میں نے اسے چھوڑ دیا۔ جب صبح ہوئی تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ابو ہریرہ تمہارا قیدی کیا ہوا؟ میں نے کہا، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، اس نے سخت مجبوری اور بال بچوں کا واسطہ دیا تو مجھے رحم آ گیا اور میں نے چھوڑ دیا. آپ نے فرمایا، اس نے جھوٹ کہا، وہ پھر آئے گا. میں تیسری مرتبہ اس کی گھات میں بیٹھ گیا، وہ پھر آ کر غلہ لینے لگا. میں نے اسے پکڑا اور کہا، میں تو اب تمہیں ضرور لے کر جاؤں گا. یہ تیسری اور آخری مرتبہ ہے. تم ہمیشہ کہتے ہو کہ اب نہیں آؤ گے اور پھر آ جاتے ہو. اس نے کہا، چھوڑ دو، میں تمہیں ایسے کلمات سکھاتا ہوں جن سے اللہ تعالیٰ تمہیں فائدہ دے گا. میں نے کہا، وہ کون سے کلمات ہیں؟ اس نے کہا، جب تم بستر پر سونے چلو تو آیت الکرسی اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم پوری پڑھ لیا کرو. اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک محافظ تمہاری حفاظت کرے گا اور صبح تک کوئی شیطان تمہارے قریب نہ کھٹکے گا. چنانچہ میں نے اس کو چھوڑ دیا. جب صبح ہوئی تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تمہارا رات والا قیدی کیا ہوا؟ میں نے کہا، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، اس نے کہا، وہ مجھے ایسے کلمات سکھا دے گا جن سے اللہ مجھے فائدہ دے گا. چنانچہ میں نے اسے چھوڑ دیا. آپ نے فرمایا، وہ کون سے کلمات ہیں؟ میں نے کہا، اس نے کہا کہ جب تم بستر پر سونے چلو تو شروع سے آخر تک پوری آیت الکرسی پڑھ لیا کرو. اس نے یہ بھی کہا کہ اللہ کی طرف سے تمہاری حفاظت کے لیے ایک محافظ ہوگا اور صبح تک کوئی شیطان تمہارے قریب نہ آئے گا. صحابہ کرام کو اچھی چیزوں کی بہت خواہش ہوا کرتی تھی. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اس نے سچ کہا مگر وہ خود جھوٹا ہے. ابو ہریرہ، کیا تمہیں معلوم ہے تین راتوں سے تم کس سے باتیں کر رہے ہیں؟ ابو ہریرہ نے کہا، نہیں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، وہ شیطان تھا. بسا اوقات انسان کی شکل میں بھی آتا ہے جیسے قرآن اور حدیث سے ثابت ہے. اور ہو سکتا ہے کہ سب کے اندر یہ صلاحیت نہ بھی ہو. فرشتے بھی بعض اوقات انسان کی شکل میں آ سکتے ہیں، جیسے حضرت مریم کے لیے جبریل علیہ السلام انسانی شکل میں آئے تھے. فارسلنا الیہا روحنا فتمثل لها بشرا سویا، سورۃ مریم آیت 17. اس حالت میں ہم نے مریم علیہ السلام کے پاس اپنی روح کو فرشتے کو بھیجا اور وہ اس کے سامنے پورے انسان کی شکل میں نمودار ہوا. ایک مرتبہ جبریل علیہ السلام بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس میں انسان کی شکل میں آئے تھے اور کچھ سوال کیے تھے جو حدیث جبریل کے نام سے مشہور ہے، مل ایمان، مل احسان، متفع. اس سے کیا پتہ چلتا ہے کہ جب اللہ چاہے تو یہ ہو سکتا ہے.